شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صلوات الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، کل عرض کیا گیا تھا کہ انبیاء کے درمیان زمان و مکان کے فرق کے باوجود آپس میں ایک تسلسل ہے، ایک رابطہ ہے اور ایک رشتہ ہے. ان کی تعلیمات یکساں ہیں، ان کے اقوال یکساں ہیں، ان کے نظریات یکساں ہیں، ان کے پیام میں یکسانیت پائی جاتی ہے، ربط پایا جاتا ہے. کسی کا بیان کسی کے مخالف نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ سب کے سب ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں. ہر نبی ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے جیسے کوئی حلقہ کسی حلقے سے جڑا ہوتا ہے، اور ان سب کا آپس میں ربط ہے. اس کی مثال اس طرح سے دی گئی تھی کہ جس طرح سے ثمردار درخت ہوتے ہیں، یہ یوں ہی نہیں اگ جاتے، بلکہ اس میں دو خصوصیتیں ہوتی ہیں. ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ باغبان کا ہدف اور وہ مقصد ہوتے ہیں، وہ باغبان کا ہدف ہوتے ہیں، وہ کسی مقصد سے اگائے جاتے ہیں. ایک تو یہ خصوصیت ہے کہ باغبان کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں اور باغبان کا ہدف ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے درمیان میں پھلدار درخت اپنے دوسرے سابق کے پھل سے کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک ربط ہوتا ہے، یہ بے ربط نہیں ہوتے. دوسرے یہی کیفیت ہے انبیاء الہیہ کی کہ تمام انبیاء اور تمام رسول ان پھلدار درختوں کی طرح ہے کہ جن کا رابطہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور ان کی ابتدا اور ان کا آغاز ایک جگہ سے ہوا ہے. ان کا سرچشمہ ایک ہے، ان کا مبدا ایک ہے، جہاں سے یہ چلے وہ ایک جگہ، جس جگہ سے یہ چلے اس کو مبدا کہا جاتا ہے. اور جب یہ سلسلہ جہاں جا کے مختتم ہوتا ہے، جہاں ان کا اختتام ہوتا ہے، جو مرجع ان کا ہے وہ خود مبدا ہے، لہٰذا وہاں جا کر ان کا اختتام ہوتا ہے. یعنی ان کے آغاز کا بھی پتہ ہے، ان کے اختتام کا بھی پتہ ہے. یہ جہاں سے چلے، کہیں سے چلتے ہیں اور کہیں جا کے ختم ہوتے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے. اتفاق یہ ہے کہ جو مبدا ہوتا ہے وہی مرجع ہوتا ہے ان کا، کیونکہ من اللہ اور اللہ کے درمیان کا ان کا سفر ہے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، جو اول ہے وہی آخر ہے، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے. تو جو ان کا مبدا ہے وہی ان کا مرجع ہے. یہ کہاں سے چلے تھے، کہاں جا کے اختتام پذیر ہوئے، تو یعنی ان کی ابتدا کا بھی پتا ہے، ان کی انتہا کا بھی پتا ہے. یعنی یہ یوں ہی وجود میں نہیں آئے، بلکہ یہ مقصد ہے باغبان کا، یہ ہدف ہے، اور ان کے درمیان میں ارتباط ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام حق ہیں، اور حق ہونے کی وجہ سے روح مجرد رکھتے ہیں. کل عرض کیا گیا تھا، اس طرف اشارہ کیا گیا تھا، کیونکہ انبیاء روح مجرد رکھتے ہیں اس لیے وہ طبیعت سے ماورا جا سکتے ہیں، وہ محدود نیچر کے اندر اور مادے کے اندر محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ ماورائے مادے سے ربط رکھتے ہیں، ماورائے طبیعت سے ان کا ربط ہے. وہ قوس نزول میں اور قوس صعود میں یہ ان کی آمد اور یہ ان کا رفت، ان تمام کے درمیان میں رابطہ ہوتا ہے کہ یہ طبیعت سے ماورا جا سکتے ہیں، مادے سے ماورا جا سکتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو ہے، جس کی ہم نے تعبیر کی تھی کہ جس طرح سے گھاس اگتی ہے، ان کی نہ ابتدا ہوتی ہے نہ ان کی انتہا ہوتی ہے، اور یہ اسیر طبیعت ہوتے ہیں، اسیر مادہ ہوتے ہیں، مادے کے اسیر ہوتے ہیں. ان کی ابتدا بھی مادہ ہے، ان کی انتہا بھی مادہ ہے، یہ یہیں پر پیدا ہوئے یہیں پر مر جائیں گے. نہ ان کا ماورائے طبیعت سے کوئی رابطہ، ابتدا آغاز طبیعت میں تھا، آغاز میں تھا، نہ انجام میں ہوگا. اور ان کا رابطہ آغاز میں بھی ماورائے طبیعت سے جڑا ہوا تھا قوس نزول میں، اور پھر ماورائے طبیعت سے ان کا رشتہ جڑے گا قوس صعود میں. تو دونوں اعتبار سے ان کا رابطہ ماورائے حقیقت سے جڑا ہوا ہے. لیکن یہ جو گھاس پھوس ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. جیسے یہ کفار ہیں، جیسے یہ تواغیت ہے، ان تاغوت کا نہ پہلے کوئی ان کا ماورائے طبیعت سے رشتہ ہے، نہ انتہا میں ان کا رشتہ جو ہے ماورائے طبیعت سے جڑنے والا ہے. تو ان کی حدود جو ہے وہ مشخص ہے کہ یہ جہنم میں بھی رہیں گے تو جہنم کی حد تک محدود رہیں گے، جہنم سے باہر قدم نہ نکال سکیں گے. سلوات پڑھو، اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، جوامع انسانی کی مثال بھی انہی درختوں کی طرح ہے. انبتکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں درختوں کی طرح اگایا ہے. باغبان اللہ کی ذات ہے. انبت اللہ، اللہ کا نبات، کا نبات الارض، کہ اس نبات ارض کی طرح تمہیں جو ہے ان درختوں کی طرح اللہ نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں اگایا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اللہ اپنے کلمے کی مثال شجر طیبہ سے دیتا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی بنیادیں زمین میں، جس کی جڑیں زمین میں پیوستہ ہوتی ہیں، جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. اس کی مثال کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے. اور کلمہ خبیثہ کی مثال کیا ہے؟ وہ کلمت خبیثہ شجرت خبیثہ، یہ شجر خبیثہ کی طرح ہے. یعنی انبیاء کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے، انسان کامل کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے، جوامع انسانی کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے. لیکن حیوانوں کی مثال، کافروں کی مثال، منافقین کی مثال، مرتدین کی مثال، ان سب کی مثال جو ہے شجر خبیثہ کی طرح ہے. کہ یہ زمین سے بغیر کسی رابطے کے، نہ باغبان کا یہ ہدف ہوتے ہیں کہ باغبان ان کی حفاظت کرے، اور نہ ان کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی رابطہ ہوتا ہے. کافروں کا کافروں سے کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، کوئی اہل باطل کا اہل باطل سے کوئی ربط نہیں ہوتا، اہل دنیا کا اہل دنیا سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے اہل باطل اگر ایک جگہ جمع بھی ہو جائیں تو آپس میں یہ متحد نہیں رہیں گے، بلکہ آپس میں ان کے دل بٹے ہوئے ہوں گے. کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ اہل خواہشات ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے ہیں، حوث ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی، اہل ہوا اہل حوث ایک دوسرے سے قریب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سب کی خواہشیں الگ الگ ہیں، سب کی حوث الگ الگ ہے، سب کی ہوا و حوث الگ الگ ہے. یہ ہوا و حوث دنیا کے لیے ہے، اور دنیا کی وابستگی اور دنیا کی کا حصول اور دنیا کی خواہش اور اس کو پانے کی تمنا ہی کا نام ہوا و حوث ہے. اور دنیا نشہ کثرت ہے، نشہ وحدت نہیں ہے. اور یہ دنیا جو ہے وجہ اختلاف ہے، وجہ افتراق ہے. اسی سے افتراق اسی کی وجہ سے ہے، اختلاف اسی کی وجہ سے ہے. تو ہوا و حوث میں وحدت نہیں پائی جاتی، اسی لیے مشرکین کے درمیان میں، منافقین کے درمیان میں، خدا کے مخالفین کے درمیان میں وحدت نہیں پائی جاتی، وہ اشتراک نہیں پایا جاتا جو اہل حق کے درمیان میں پایا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. تمام اہل جہنم اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سب کے سب ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں کی صفت یہ ہے کہ کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ اگر ایک جماعت داخل ہوتی ہے تو پہلی والی جماعت یا آنے والی جماعت پہ لعنت بھیجتی ہے. تو جو لعنتی ہوتے ہیں وہ جہنمی، یعنی جہنمی ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے والے ہوتے ہیں. وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، ان کے دل خود آپس میں بٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اہل حوث ہیں. اہل ہوا اہل حوث ان میں یہ اگر ایک جگہ بھی ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. ان کے دل بٹے ہوئے، ان کے مزاج بٹے ہوئے، ان کی طبیعتیں بٹی ہوئی، ان کی خواہشات بٹی ہوئی، ان کے نظریات بٹے ہوئے، ان کے خیالات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ان کے نظریات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ان کی افکار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ان کا کردار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، ان کے اعمال، ان کے رفتار، ان کی گفتار، ان کے اقوال، ان کی گفتگو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اشتراک نہ قول میں پایا جاتا ہے، نہ اشتراک فعل میں پایا جا سکتا ہے، نہ اشتراک عمل میں پایا جاتا ہے. اہل حق اگر دور دور بھی ہوں تو ان کا مزاج ایک ہوتا ہے، ان کا نظریہ ایک ہوتا ہے، وہ الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہوتے ہیں، یہ ایک دکھائی دینے کے باوجود بھی الگ الگ ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. یہ مثال ہے اہل باطل کی، اور وہ مثال ہے اہل حق کی، کہ جنتی الگ الگ بھی ہوں گے تو ان کے دل آپس میں متحد ہوں گے، وہ ایک ہوں گے اگرچہ کہ الگ الگ کیوں نہ ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ تمام اہل جہنم جنتی کے ایک مکان میں جمع ہو سکتے ہیں، جنتی کے ایک مکان میں. اس لیے کہ جنتی کا ایک مکان ہمارے زمین و آسمان کے برابر ہے. ارضها ارض السماوات والارض، اس کا دائرہ وسعت زمین و آسمان کا دائرہ وسعت ہے، یعنی ایک بہشتی کا گھر پوری دنیا ہے. اور یہ دنیا پر مر مٹ، یہ پورے اہل دنیا اس دنیا کے اندر محدود ہو جائیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ ایک ہو کر بھی آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ منشے کثرت ہے، اس لیے کہ جو ہے وحدت ان کے درمیان میں نہیں ہے، ان کے پاس وجہ وحدت میں اشتراک نہیں ہے کسی بات پہ، بلکہ جو ہے افتراق ہے. دنیا کی خواہش، دنیا کی خواہش ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، خواہشیں آپس میں ٹکراتی ہیں، خواہشیں متحد رہنے نہیں دیتی. تو عزیزان گرامی، انبیاء کے درمیان میں امام خمینی ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر کسی ایک گاؤں میں 40 نبی ہوں تو اختلاف نہیں ہوگا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ دو عالم ہوتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل دنیا اگر دو فرد بھی ہوں تو آپس میں اختلاف ہوگا، اہل آخرت اگر 40 بھی ہوں تو ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد. اس طرح سے انبیاء علیہ السلام آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں متحد ہیں، ہر نبی نے ایک دوسرے کی تصدیق کی ہے. وَوَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمْ، ہم نے اپنے قول کو ان کے درمیان میں متصل کر دی. پیغمبروں کے درمیان میں ایک قول متصل ہے، یعنی ان کے درمیان میں اتصال قول، اتصال فعل پایا جاتا ہے. ہر نبی ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ دیکھیے قرآن مجید جناب عیسیٰ کی تصدیق کرتی ہے، اور جناب عیسیٰ جناب موسیٰ کی تصدیق کرتے ہیں، جناب موسیٰ جناب ابراہیم کی تصدیق کرتے ہیں، ابراہیم نوح کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، جھٹلاتا نہیں ہے. کسی نے نبی نے کسی نبی کو جھٹلایا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں ذات اہم نہیں ہے، پیام اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے وقت ان کی اقتدا کرو، فبہداہم، جو ہدایت وہ کر رہے ہیں ان کی اقتدا کرو، اشخاص کی نہیں، ہدایت کی اقتدا کرو. اشخاص درمیان جناب موسیٰ اور عیسیٰ جو ہے وہ اپنے پیام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اصل پیام کو قبول کرنا ہے. جناب موسیٰ کی بات ماننا موسیٰ کی عبادت نہیں ہے. اگر موسیٰ نعوذ باللہ ہوائے نفس سے کہیں اور ان کی بات اگر آپ مانیں تو آپ بندے موسیٰ ہوئے، کیونکہ آپ جو جس کی بات مانتا ہے اس کا بندہ ہوتا ہے. من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا. جو جس کی اتباع کر رہا ہے اس کا بندہ ہے، جو جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کا بندہ ہے. آپ نے اگر کسی کی بات کو مان لیا تو گویا آپ اس کے بندے بن گئے، اس کی اطاعت کیا تو اس کے بندے بن گئے. اگر آپ نے کسی کی بات کو تسلیم کر لیا تو سمجھے آپ اس کے سامنے تسلیم ہو گئے. اب یہاں پر دو باتیں سامنے آتی ہیں، وہ یہ کہ کہنے والا اگر شیطان کی بات کرے، شیطان کی طرف سے کہے تو شیطان کا بندہ بنا رہا ہے، کیونکہ انسان شخص کا نہیں بندہ بنتا ہے، قول کا بندہ بنتا ہے، نظریے کا بندہ بنتا ہے. نظریے کو قبول کیا تو نظریے کے سامنے تسلیم ہوا، شخص کے سامنے نہیں تسلیم ہوا، نظریے کے سامنے تسلیم ہوا. اگر وہ نظریہ شیطان کا ہے تو گویا بولنے والا شیطان کا بندہ بنا رہا ہے. اگر بولنے والا رحمان کی بات بتا رہا ہے اور اس کو آپ نے تسلیم کیا تو گویا آپ رحمان کے بندے بن رہے ہیں. اگر موسیٰ و عیسیٰ اگر کوئی بات کہتے ہیں اور ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب جادوگر تسلیم ہوئے جناب موسیٰ کے آگے اور زیر ہو گئے جناب موسیٰ کے آگے، تو یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ کو خدا ماننے لگیں گے، بلکہ کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ و ہارون کو، کیونکہ موسیٰ و ہارون اپنی اطاعت نہیں کرا رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا
تھے.
انبیاء علیہ السلام اپنی ذات کو منوانے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنی اطاعت نہیں کروانا چاہ رہے تھے. لہٰذا موسیٰ و عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام، یہ سب کے سب ان کا قول ایک ہے، اور وہ منوانا چاہ رہے تھے ذات پروردگار. جناب عیسیٰ وہی پیام لائے تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، جناب موسیٰ وہی پیغام لے کے آئے تھے، وَلَقَدْ بَسْتَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ، ہم نے قول کو ان کے درمیان متصل کر دیا، اب ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہر نبی کا ایک دوسرے سے ربط ہے، ہدایت کا سلسلہ نہیں ٹوٹا اور بیان حق کا سلسلہ نہیں ٹوٹا، وہی سلسلہ ہے، اور اللہ نے انتظام ہدایت اس طرح سے کیا کہ خلق سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا، الحجت قبل الخلق مع الخلق وبعد الخلق، حجت الہیہ اور ہدایت الہیہ قبل الخلق بھی ہے، مال خلق بھی ہے، وہ بعد الخلق بھی ہے، یعنی اللہ نے ہادی کو خلق سے پہلے بھیجا، خلق کے ساتھ رکھا اور خلق کے بعد بھی رہے گا، یعنی حجت خدا، حجت خدا ہدایت پروردگار ہماری خلقت سے پہلے بھی ہے، ہماری خلقت کے ساتھ ساتھ بھی ہے، ہماری خلقت کے بعد بھی ہے، تو سلسلہ حجت الہیہ ختم ہونے والا نہیں ہے، الحجت قبل الخلق مال خلق وبعد الخلق، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہے، اللہ نے انسان بعد میں بھیجے، ہادی پہلے بھیجا، ہدایت کا انتظام پہلے کیا، علم القرآن اس کے بعد خلق الانسان، صلوات پڑھے محمد یہ انسان جس کی مثال شجر طیبہ سے دی گئی ہے، یہ باغبان کی توجہ کا مرکز ہے، یہ کسی مقصد کے تحت خلق کیے گئے ہیں، اللہ نے انہیں کسی وجہ سے خلق کیا گیا ہے، اور یہ باغبان کا ہدف ہے، باغبان کا مقصد ہے، اب جو ان کے مقابلے میں آئیں گے ان کو موانع کو ختم کرنا، یہ بھی باغبان کی ذمہ داری ہے، یہ بھی اللہ کی، لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ان کے مقابلے میں جو موانع ایجاد ہوئے، چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہو، چاہے نمرود کی شکل میں ہو، چاہے شداد کی شکل میں ہو، ان کا خلاقمہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اگر اللہ چاہے تو فوری کر دے، لیکن اللہ امتحان لینا چاہتا ہے اہل حق سے، یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ چاہے تو ان کا بزودی ان کا اختتام کر دے، لیکن اللہ اہل حق سے امتحان لینا چاہتا ہے، اور یہ اہل باطل ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ گھاس پھونس ہیں جو اگائی گئی ہے، یہ خود بخود اگے ہیں، جو مزاحم ہیں درختوں کے لیے، مزاحم ہیں، اور ان مزاحمتوں کو ختم کرنا ضروری ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کافروں کی جڑوں کو کاٹ دینا چاہتا ہے، یہ تمام مشرکین، یہ تمام مخالفین خدا، یہ تمام منافقین، یہ تمام کافر اور تمام طاغوت، اس کو اللہ صفِ ہستی سے نابود کرنے والا ہے، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، ہم اسے جو ہے ایک افسانہ بنا دیں گے، وَمَزَّقْنَاهُمْ وَمَزَّقْ، اور ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اسے تاریخ کا فسانہ بنا کے چھوڑ دیں گے، آج نمرود تاریخ کا فسانہ بن کے رہ گیا، آج شداد تاریخ کا فسانہ بن کے رہ گیا، آج نمرود تاریخ کا فسانہ بن کے رہ گیا، حیات موسیٰ کو حاصل ہے، حیات عیسیٰ کو حاصل ہے، حیات ابراہیم کو حاصل ہے، اور کل میں نے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماضی میں تھے اب نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا، کہ ابراہیم ایک امت تھے، تو ایک امت تھے نہیں، ابراہیم گئے نہیں، ابراہیم اب بھی موجود، انبیاء کے بارے میں اگر کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ماضی پہ دلالت نہیں کرتا، اگرچہ کہ کانا ماضی پہ دلالت کرتا ہے، اگرچہ کہ اس کا ایک معنی، کانا کا ایک معنی جو ہے وہ دلالت بر ماضی ہے، یعنی کوئی چیز تھی، اگر کہا جائے کانا فرعون، فرعون تھا، تو فرعون کے لیے تھا ماضی ہے، اب نہیں ہے فرعون، تو کانا کا ایک معنی دلالت بر ماضی ہے، لیکن کانا کا ایک معنی وہ ہے جو فوق زمان و فوق مکان ہے، وہ ہے جیسے کان اللہ غفوراً رحیما. تو یہ جو کان اللہ غفوراً رحیما، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غفور و رحیم تھا، بلکہ یہ کان اللہ در حقیقت زمان سے فوق ہے، فوق زمان ہے، فوق مکان ہے، مکان و زمان سے بالا تر ہے، یعنی استمرار پایا جاتا ہے، نہ اس کے لیے ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، وہ تھا ہے اور رہے گا، اس لیے کہ زمان و مکان سے بالا تر ہے. ابراہیم تھے نہیں، ان ابراہیم کانا امتا قانتا. موسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام رہے. یہ اللہ کے بوت کی طرح ہے، اللہ کے کانا کی طرح ہے. تو جس طرح سے غفور رحیم ہے، ویسے ہی انبیاء علیہ السلام کی حیات ہے، کہ ان اس لیے کہ یہ تاریخ کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ ڈوبنے والے نہیں ہیں. عزیزان گرامی، جب تک ہستی باقی رہے گی، جب تک جہان تکوین باقی رہے گی، ان کا وجود باقی رہے گا. لیکن جب ہم فرعون کے لیے کانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کان الفرعون، فرعون تھا، تو فرعون ماضی کی نظر بن کے رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، فجعلناہم احادیثا، ہم اسے اسطورہ اور فسانہ بنا دیں گے. اور فسانہ بنا دیا اللہ نے ان لوگوں کو. بہت زور والے تھے، بہت طاقت والے تھے، بہت قدرت والے تھے، بہت قوت والے تھے، لیکن تاریخ کا فسانہ بن کے رہ گئے. یہی قوموں کو سمجھایا جاتا ہے. اقبال نے بھی ہندوستانیوں کو مخاطب کر کے یہی کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اس لیے کہ یہ جو جنگلی گھاس ہے، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ فسانہ ہے، یہ اگے اور ختم ہو گئے. ان کی نہ کوئی جڑیں ہیں، نہ ان کی کوئی شاخیں ہیں. لیکن شجر طیبہ کی جڑیں بھی ہوتی ہیں، شجر طیبہ کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ شاخیں بے ثمر نہیں ہوتی، ثمردار ہوتی ہیں، پھلدار ہوتی ہیں. انبیاء کے دیا ہوا ثمر آج بھی باقی ہے. یہ ہدایت انبیاء کا ثمرہ ہے، انبیاء کی زحمتوں کا ثمرہ ہے، ضائع نہیں ہوا. نوح کی محنتیں ضائع نہیں ہوئی، نوح چلے گئے، افکار نوح زندہ ہے. نوح چلے گئے زخم کھا کے، لیکن نوح کے نظریات زندہ ہے. خلیل چلے گئے، خلیل کے نظریات زندہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں تھے، وہ اپنے نظریات کی وجہ سے تھے. اگر سنت خلیل زندہ ہے، تو اس کا مطلب خلیل زندہ، اس لیے کہ خلیل سنت کا نام ہے، خلیل اس سنت کا نام ہے. آج بتائیے، سنت خلیل زندہ ہے کہ نہیں؟ مکہ و مدینہ اور صفا و مروہ کی نشانیاں موجود ہیں یا نہیں؟ آب زمزم موجود ہے کہ نہیں؟ کیا صفا و مروہ کی نشانیاں مٹ گئیں؟ نہیں. اس لیے کہ یہ سنت خلیل ہے، اور اللہ نے سنت کو، خلیل کو زندہ رکھا ہے. تو جب تک سنت باقی رہے گی، خلیل باقی رہیں گے. انبیاء علیہ السلام کے وارث بننے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، وارث خلیل بننے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ وراثت ہمیں کیسے ملے گی؟ گفتگو طویل ہے، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی بحث، کہ آخر یہ انبیاء سے اگر ہمیں کسب کرنا ہے، لیکن یہ کسب ویسا نہیں ہے جیسے تاجروں کا کسب ہوتا ہے. وراثت الگ شے ہے، تجارت الگ شے ہے. انبیاء علیہ السلام کے صفات کو ہم کسب ایسا نہیں کر سکتے جیسے بازار سے کوئی چیز خریدے، اس لیے کہ کسب کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں کسب کرنا، ایک علم کسبی ہے، ایک علم وراثتی ہے. علم کسبی وہ ہے کہ جو محنت سے حاصل ہوتا ہے، جو مشقت سے حاصل ہوتا ہے، جس کے لیے پسینہ ٹپکانا پڑتا ہے، جس کے لیے جو ہے آپ کو یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے، یہ جو ہے کسب کیا جا رہا ہے. لیکن وراثت جو حاصل ہوتی ہے، وارثان انبیاء جو بنتے ہیں، وہ ارتباط انبیاء کی وجہ سے بنتے ہیں. اس لیے کہ میراث اس کو ملتی ہے کہ جو مورث سے رشتہ رکھتا ہو. ورثہ وہ کہلاتے ہیں کہ جن سے رابطہ ہو، آپ مرحوم کے اگر رشتہ دار ہیں تو مرحوم کا ورثہ آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ مرحوم سے ربط نہیں رکھتے تو آپ کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. وراثت جو ملتی ہے ارتباط اور رشتے کی بنیاد پہ ملتی ہے. تو اگر ہم انبیاء کی علم کو کے وارث بننا چاہتے ہیں، وارث علم انبیاء بننا چاہتے ہیں، تو انبیاء سے رشتہ جوڑنا ہوگا. رشتے کی بنیاد پہ وراثت تقسیم ہوگی اور وراثت منتقل ہوگی. اور یہ جیسا جیسا رشتہ، دیکھیں آپ اسی رشتے کی بنیاد پہ حاصل کریں گے، ارتباط کی بنیاد پہ، تو وہ ارتباط کیا ہے، وہ رشتہ کیا ہے انبیاء سے جو جوڑا جاتا ہے. رشتہ جو انبیاء سے جوڑا جاتا ہے، انبیاء علم و عقیدہ لے کے آئے تھے، انبیاء اپنے اوصاف کے ساتھ آئے تھے، انبیاء اپنے اعمال و کردار سے آئے تھے. تو اگر آپ عارف معارف انبیاء بنتے ہیں اور متصف اوصاف انبیاء بنتے ہیں اور آپ حامل کردار انبیاء بنتے ہیں، تو پھر آپ سے ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے. اس رشتے کی بنیاد پہ آپ وارث آدم بھی بن سکتے ہیں، وارث نوح بھی بن سکتے ہیں، وارث خلیل بھی بن سکتے ہیں. انبیاء کی وراثت اگر تقسیم ہوتی ہے تو رشتے کی بنیاد پر، ارتباط کی اسی بنیاد پہ کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء وارثان انبیاء ہے. لیکن ہر عالم وارث انبیاء نہیں ہوتا. جو کسب کے ذریعے سے حاصل کرے وہ تاجر ہوتا ہے، جو وراثت کے ذریعے سے حاصل کرے وہی وارث ہوتا ہے. علم حاصل کیا کسب کے ذریعے سے، علم حاصل کیا وراثت کے ذریعے سے. تو وراثت کے ذریعے سے اگر آپ، اور اس میں بہت سارے فرق ہیں. کسبی علوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو باقی رکھنا پڑتا ہے، وہ بھولا بھی جا سکتا ہے. جو چیز آپ نے محنت کے ذریعے سے حاصل کی ہے، اور فرمائیے گا، ایک علم وہ ہے کہ جو انسان یونیورسٹی میں حاصل کرتا ہے، ایک علم وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، جو اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ ہے، یہ تہذیب نفس کے ذریعے سے وراثت انبیاء کے طفیل میں، جس طرح سے اللہ نے خالص ترین انسانوں کو اپنا نمائندہ بنا کر چنا ہے آدم و نوح کی شکل میں، اور ان تک علم پہنچایا ہے. اب ان کے علم کے وارث بننے کے لیے پھر تہذیب نفس کی ضرورت ہے، تقوی الہی کی ضرورت ہے. وہ علم جو تقوی کی بنیاد پر، وراثت انبیاء کی بنیاد پر حاصل ہوگا، وہ تہذیب نفس کی بنیاد پر حاصل ہوگا. اور عزیزان گرامی، اب یہ جو تہذیب نفس کی بنیاد پہ جو علم حاصل ہوگا، جسے علم وراثتی کہتے ہیں، العلم وراثت کریمہ، یہ علم بہترین وراثت ہے. تو یہ جو باقی رہے گی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ باقی رکھنا چاہا، لیکن اس کے اندر فراموشی نہیں پیدا ہوگی. یہ علم بھلائے جانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ افکار کا حصہ نہیں ہے، یہ جان کا حصہ ہے، یہ روح کا حصہ ہے. جو علم آپ نے حاصل کیا کسبی طور پر، محنت سے حاصل کیا، وہ علم بھلایا جا سکتا ہے، ذہن سے منگ ہو سکتا ہے. ایک چیز آپ نے رٹی، یاد کیا، آپ کے ذہن میں تھا، اب ذہن سے نکل گیا. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے حاصل کی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. محنت سے حاصل کیا تھا لیکن ذہن سے محو ہو گیا. یعنی علم کذبی فراموشی کا شکار ہو سکتی ہے، نسیان کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن وراثت میں ملنے والا علم جو ہے وہ فراموشی کے سپرد نہیں ہو سکتا. انبیاء کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، یعلمکم اللہ کے ذریعے سے، علم وحیبی کے ذریعے سے. علم وحیبی اور ہے علم کذبی اور. علم کذبی ذاتی محنت کا نتیجہ ہے، علم وہمی جو ہے روح کی طہارت کا نتیجہ ہے. اور روح کی طہارت سے جب علم حاصل ہوتا ہے تو روح کا حصہ بن جاتا ہے، انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے. اور جب مر کے زندہ ہوتا ہے تو عالم کی شکل میں زندہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد. اسی لیے کہا العلماء باقون ما بقی الدہر. علماء باقی رہیں گے جب تک دہر باقی رہے گا، جب تک زمانہ باقی رہے گا. حلقہ خزدان الاموال، مال والے ختم ہو جائیں گے، علم والے باقی رہیں گے. تو یہ کون سے علماء ہیں کہ جو زمانے کے بعد بھی باقی رہیں گے؟ کچھ ایسے ہیں، دولت والوں کے لیے کہا یہ زندہ رہنے کے باوجود بھی مردہ ہیں، اہل علم کے لیے کہا کہ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. تو یہ کون سی حیات ہے، یہ کون سی موت ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ علم جب وراثت کے طور پہ ملتا ہے، تہذیب نفس کی بنیاد پہ ملتا ہے، جسم مر جاتا ہے مگر وہ زندہ رہتے ہیں. عالم زندہ ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی، اور اہل دنیا مر جاتے ہیں دنیا میں رہنے کے باوجود، زندہ رہنے کے باوجود بھی مر جاتے ہیں. انبیاء کو حیات طیبہ حاصل ہے، انبیاء کو جو ہے وہ زندگی حاصل ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ و عیسیٰ مرے نہیں ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کا پیام زندہ ہے، ان کا علم زندہ ہے، ان کے نظریہ. تو عزیزان گرامی، وراثت کو حاصل کرنے کے لیے، وراثت جو حاصل ہوتی ہے، خود انبیاء کے بارے میں یہی ہے کہ تلک رسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے. ہر نبی ایک جیسا نہیں ہے، یہ ہر نبی کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے ایک چیز اشتراک ہے ان کے اپنی جگہ پر، لیکن کچھ خصوصیتیں بھی ہیں ان کی. اسی طرح سے ان سے حاصل کیے جانے والے وراثتی علم میں بھی طبقے ہوں گے. جو طہارت میں ان سے جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ ان کا وارث بنے گا. جس طرح سے سب وارث ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کو تقسیم ایک جیسی برابر تقسیم نہیں ہوتی، جو جتنا قریبی رشتہ رکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلا طبقہ دوسرے طبقے کے لیے حاجب بن جاتا ہے، یعنی ان کے رہتے ہوئے میراث ان کو نہیں مل سکتی ہے. اسی طرح سے یعنی جو دور کے ہوں گے ان کو بعد میں ملے گی، یا ایک جیسی تقسیم نہیں ہوگی. جو جتنا قریب ہوں گے ان کو اتنا زیادہ حصہ ملے گا، جو جتنا رشتے میں دور ہوں گے ان کو کم حصہ ملے گا. اب انبیاء کا وارث بننا ہے تو انبیاء سے قربت جن کی جتنی زیادہ رہے گی ان کو اتنا زیادہ حصہ ملے گا، اور جو انبیاء سے جتنے دور رہیں گے انہیں اتنا کم حصہ ملے گا. اسی لیے جب میراث محمد تقسیم ہوتی، دیکھیں میراث انبیاء جب تقسیم ہوتی ہے تو نسب دیکھ کے نہیں ہوتی، رشتے جسمانی رشتے کی بنیاد پر یہ میراث نہیں تقسیم ہوتی، بلکہ روح کے ارتباط کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے. چاہے وہ صہیب رومی ہو، یا بلال حبشی ہو، یا ایران کا سلمان ہو. ایران کا سلمان، حبش کا بلال، صہیب رومی. روم کا صہیب حصہ لے جاتا ہے، ایران کا سلمان حصہ لے جاتا ہے، لیکن نہ ابو جہل کو حصہ ملتا ہے، نہ ابو لہب کو حصہ ملتا ہے. یہ جسم کے رشتے دار ہے، یہ روح کے رشتے دار ہے، نسبی رشتے کو نہیں، اصلی رشتے کو ملتا ہے. صلوات اللہ علیہ وسلم. انبیاء میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ رشتے جسمانی کی وجہ سے بیٹا ہونے کی بنیاد پہ میراث نہیں ملی. نوح کا بیٹا عزیز سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن نوح کی میراث اولاد میں نہیں تقسیم ہوئی، بیٹے کے حوالے نہیں ہوئی. عظمت نوح، کردار نوح کا وارث ان کا بیٹا نہیں بن سکا، نظریات نوح کا وارث، اس لیے کہ انسان فرزند افکار ہوتا ہے، فرزند نظریات ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ سے زیادہ استاد کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ علم کا جب وارث بنتا ہے، کردار کا جب وارث بنتا ہے، تو پھر اس کا سلسلہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کی جو میراث جن کو ملی وہ حسب و نسب دیکھ کے، اس طرح سے رشتے خونی کی وجہ سے نہیں، رشتے کردار کی بنیاد، اور جس سب کو ایک جیسی تقسیم نہیں ہوئی۔ ایک روایت ہے نا کہ مقداد کا درجہ اور ہے، ابو ذر کا درجہ اور ہے۔ مقداد کو مثال کے طور، مثال ہے یہ، مقداد آٹھویں درجے پہ ہیں تو ابو ذر نوے درجے پر ہیں، تو سلمان دسویں درجے پر ہے۔ یہ اس لیے بتانا مقصود ہے کہ کوئی شاگرد استاد سے بہت زیادہ قریب ہے، کچھ اتنا زیادہ قریب نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک جیسے نہیں ہے وارث ایک جیسے نہیں ہے، خود مورث ایک جیسے نہیں ہے، انبیاء خود ایک جیسے نہیں ہیں، تو ان کی وارث کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ خود انبیاء کے درمیان میں فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہر نبی کی الگ الگ ہیں۔ آدم کی فضیلت اور ہے، نوح کی فضیلت اور ہے، خلیل کی فضیلت الگ ہے، اور ان سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی فضیلت کیوں اس قدر زیادہ ہے؟ تو وہ بھی مبدا سے جتنا قریب ہوں گے۔ اصل مبدا علم ذات الہیہ ہے، اصل مبدا حکمت ذات الہیہ ہے۔ جو نبی اس منبع سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ حاصل کر سکے گا، اور اس منبع سے جتنا جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا اتنا رنگ کم ہوتا چلا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اگر اللہ کی ذات سے کوئی ذات قریب ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے خلق عظیم کی منزل پہ فائز ہیں، اسی لیے عقل کل کی منزل پہ فائز ہیں، اسی لیے نفس کل کی منزل پہ فائز ہے، تمام فضائل و مناقب سے اس لیے بہرمند ہے کیونکہ ذات الہیہ سے سب سے قریب ہے۔ اب جو مصطفیٰ سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی وارث مصطفیٰ بنے گا، وہی اتنا وارث۔ سب سے زیادہ قریب کون ہے مصطفیٰ کی ذات سے؟ کہ تقسیم ہو میراث تو کس کو زیادہ حصہ ملے گا، کس کو زیادہ حصہ ملے گا؟ جو سب سے زیادہ قریب ہو، اور وہ سب سے زیادہ قریب جسمانی رشتے کی بنیاد پر نہ ہو، چچا ہے، سگا چچا ہے، لیکن میراث کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، ایک حصہ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں رشتے نہیں دیکھے جاتے، خونی رشتے نہیں دیکھے جاتے، جسمانی رشتے نہیں دیکھے جاتے، یہاں یہ سسرالی رشتہ نہیں دیکھا جاتا، نہ میکال کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، نہ ددیال کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، کوئی رشتہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر ایسے ہی رشتے دیکھے جائے تو پوری میراث تو جو ہے ابو لہب ابو جہل میں نعوذ باللہ تقسیم ہو جائے گی، اور جو ہے نہ سلمان کو کچھ ملے گا، نہ ابو ذر کو کچھ ملے گا، نہ مقداد کو کچھ ملے گا۔ لوگ سمجھتے تھے جس وقت سلمان جنگ میں شریک ہوئے، لوگ سمجھتے تھے چونکہ جو ہے سلمان ایرانی ہیں لہذا ایران کی طرف سے دفاع کریں گے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ سلمان منا اہل البیت میں داخل ہے، سلمان جو لڑیں گے وہ اسلام کی طرف سے لڑیں گے، ایران کی طرف سے نہیں لڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ منا اہل البیت کی فہرست میں ہے، مقداد منا اہل البیت کی فہرست میں، یہ سب وارث ہیں، ان میں منتقل ہوگا کردار مصطفیٰ، ان میں منتقل ہوگا سنت نبی، ان میں منتقل ہوگی روح نبی، ان میں منتقل ہوگی فضائل مصطفیٰ، ان میں منتقل ہوں گے۔ یہ حامل وارث، یہ حامل کردار ہے، یہ حامل علم ہے، یہ حامل شرف ہے، یہ حامل منزلت ہے، اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ چاہے وہ ہم جو کہتے ہیں کہ امام حسین وارث آدم ہیں، امام حسین وارث نوح ہیں، امام حسین وارث خلیل ہے، تو یہ جو ہے وہ مال کے وارث نہیں ہیں، یہ در حقیقت جو ہے اس کردار کے وارث ہیں، ان زحمتوں کے وارث ہیں، اس طہارت نفس کے وارث ہیں، علم نوح کے وارث، یہ تمام صفات کے حامل ہیں۔ وارث آدم حسین، وارث نوح حسین، وارث خلیل حسین، وارث کلیم حسین، وارث مسیح حسین، ان تمام انبیاء کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے. امام حسین علیہ السلام سے وہ لوگ قریب ہیں جو ان کی فکر سے قریب ہوں، جو ان کے نظریات سے قریب ہوں، جو ان کی طہارت نفس سے قریب ہوں، طہارت روح سے قریب ہوں. اب یہ شرف خاندان اہل بیت کو ملتا ہے کہ وہ رشتہ دار بھی تھے، نسلن بھی ان کا رب تھا اور وجودن بھی ان کا رب تھا. ان کا رب کردار کی بنیاد پر بھی تھا، جو نور علی نور کی منزل پہ فائز ہوئے، جو نور علی نور کی منزل پہ فائز ہوئے، ہر اعتبار سے ان کا رشتہ تھا، ہر اعتبار سے ان کا رشتہ. اسی طرح جناب مسلم ابن عقیل ہیں، مسلم ابن کربلا کے شہیدوں میں آپ کا شمار ہے، اگرچہ کہ کوفی میں شہید ہوئے، لیکن ان کا رابطہ جو ہے کربلا کے شہیدوں سے جڑا ہوا ہے. جناب مسلم امام حسین کے خونی رشتہ دار بھی ہیں جسمانی طور کے اوپر، اور جو ہے وہ مادی رشتہ بھی ہے، دنیاوی رشتہ بھی ہے اور اخروی رشتہ بھی ہے. دونوں رشتے ہیں، کردار کا رشتہ بھی ہے اور جو ہے وہ دنیاوی رشتہ بھی ہے. جناب مسلم اسی لیے منتخب ہوتے ہیں امام حسین کی جانب سے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کوفے کی طرف مسلم کو روانہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اپنا جانشین، اپنا نائب بنا کے بھیجتے. مسلم نائب حسین ہیں، اس لیے کہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کے مترادف ہے. جو کہتے ہیں معصوم کا نمائندہ اور نائب معصوم نہیں ہو سکتا، تو پھر مسلم کیسے نائب حسین بنے، کیسے نائب حسین بنے؟ امام حسین کی نیابت میں گئے تھے، بلایا حسین کو جا رہا تھا، گئے مسلم ہیں. یعنی کوفے والے امام حسین کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے آپ آئیے مولا، آپ آئیے آقا. امام حسین کو بلایا جا رہا ہے، لیکن امام حسین کہتے ہیں کہ میں اپنی جانب سے، اپنی طرف سے بھیج رہا ہوں مسلم ابن عقیل کو. مسلم آ رہے ہیں گویا حسین آ رہے ہیں، اور مسلم کے ہاتھ پر بیعت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کے مترادف. چنانچہ مسلم گئے تھے تو اپنے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ہاتھ مسلم کا تھا، بیعت حسین ابن علی کے لیے جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جو آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا گویا وہ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. اس طرح سے 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اتنے ہزار حامی ہوں اور دعوت دے رہے ہوں تو اس وقت امام حسین کا آنا ضروری تھا. امام حسین نے ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے مکے کی سرزمین کو چھوڑتے ہیں، 8 ذوالحجہ کو حسین کربلا کی طرف جاتے ہیں، 27 رجب کو جو چلے تھے تو مکے کے لیے چلے تھے، لیکن کربلا کے لیے جو روانہ ہوئے وہ 8 ذوالحجہ کو روانہ ہوئے، جبکہ 8 ذوالحجہ یوم تروی، جبکہ لوگ حاجی مکہ چھوڑتے ہیں منا جانے کے لیے، عرفات جانے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے ہیں. اور 9 ذوالحجہ یوم عرفہ جناب مسلم کی شہادت واقع ہوتی ہے. حسین ادھر سے مکہ چھوڑتے ہیں، درمیان راہ میں ہوتے ہیں حسین، ادھر مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے. مسلم 9 کو شہید ہو جاتے ہیں جبکہ امام حسین مکے کی سرزمین کو 8 کو چھوڑ چکے ہیں، ابھی راستے میں ہیں کہ اطلاع ملتی ہے کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں. اب کیا معلوم کہ مسلم کس غربت کے عالم میں شہید ہوئے، کس مصیبت کی حالت میں شہید ہوئے. اتنے حامی، اتنے ناصر، لیکن سب کے سب پیچھے پلٹ گئے. اکیلے مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا رہ گئے، اور جب کسی نے ترس کھا کے دروازہ کھول کے کہا اے شخص تم جاتے کیوں نہیں، کوفے کے حالات پراشوب ہے، زمانہ خراب ہے، یہاں کسی کی جان کی حفاظت مشکل ہے، تم کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو سر کو جھکا کے کہتے ہیں تو وہ شخص کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ مسافر کہاں جائے؟ پوچھتی ہو تم کون ہے، چہرے سے شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، کہا کہ میں حسین ابن علی کا بھائی مسلم ابن عقیل ہوں۔ جب یہ سنتی ہے تو غیرت گوارا نہیں کرتی، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، خاندان اہل بیت کی فرض ہے، خاندان اہل بیت کے چشم چراغ ہیں، مسلم کو گھر میں بلایا جاتا ہے، مہمان ہے مسلم، لیکن کوئی گھر ایسا نہیں جس کی تلاشی نہ لی جا رہی ہو۔ ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے پورے کوفے کی گلیوں کو سناٹا اور اس طرح سے تلاش ہو رہی تھی، آخر کار مسلم کو تلاش کر لیا گیا، لیکن خود سے جناب مسلم گھر سے باہر آئے اور کہا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ یہ کہہ کے اس گھر کو بچانے کے لیے مسلم خود گھر سے باہر نکل گئے۔ لیکن دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے کوفیوں میں اور مسلم میں، ایک ابن زیاد کی آمد سے سارے کوفی پلٹ گئے، لیکن پورا کوفے کی کا لشکر آنے کے باوجود بھی مسلم اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک مسلم تمام لشکر کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن 18,000 کوفی ایک ابن زیاد کے آنے سے چلے گئے۔ ایک ابن زیاد کا خوف تھا کہ پورے کوفے پر موت کا سایہ منڈلانے لگا، موت کے بادل جب چھائے تو کوئی نظر نہیں آیا، موت کا خوف اتنا دلوں کا دہلا دیتا ہے، لیکن مسلم کا کلیجہ چاہیے کہ اسی کوفے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سارے مخالفین، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے، ایک سپاہی ہے اور جناب مسلم ہے۔ یہاں تک کہ جو لشکر آپ کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، پھر دوسرا دستہ بلایا جاتا ہے، پھر تیسرا دستہ بلایا جاتا ہے، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے۔ بھیجنے والے نے کہا ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے سارے سپاہیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بولنے والے نے کہا کہ کسی بنیوں بقال سے مقابلہ نہیں ہے، علی کے پوتے جعفر طیار کے بیٹے سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر لشکر پہ لشکر آتا رہا اور چاروں طرف سے ملا کر مسلم کو گھیرا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم ابن عقیل کو چاروں طرف سے لشکر نے بڑی سازش کے ذریعے سے گڑھے میں اتار کر اور چاروں طرف سے گھیر کے مسلم کو پکڑا، اور اس طرح سے اور پشت بام پہ مسلم کو لے گئے۔ جب پشت بام پہ مسلم کو لے جایا گیا تو ایک مرتبہ جلادوں سے بسے کو رخصت چاہی، کہا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ کاروان حسین کی طرف رخ کر کے مسلم سلام بھیجیں۔ مسلم نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، مسلم کا سلام حسین غریب پر، ایک مسافر ہو غریب، دوسرے کاروان غربت پہ سلام بھیج رہا جناب مسلم کا سلام حسین ابن علی کے کانوں سے ٹکرایا۔ حسین ابن علی نے قافلے کو رکایا، کہا مسلم کی بیٹی کو بلا۔ مسلم کی بیٹی آئی تو سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بیٹی سمجھ گئی، کہا آقا آپ تو اس طرح سے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ تب امام حسین نے کلیجے سے لگا لیا، میں کہوں گا ہائے کربلا، جہاں حسین کی بیٹی یتیم ہوتی ہے تو کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب، يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم،
پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، علماء کرام مراد اعظام کے سروں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، پروردگارہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عوان و انصار و شمار فرما، مرتبہ سورہ مرتبہ سورہ اخلاص۔